الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، اور مدرسین کرام، اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. یہ اللہ تعالی کا میرے اوپر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے. سب کہو الحمدللہ رب العالمین. دل سے بھی ہمیشہ شکر اور زبان سے بھی ہمیشہ شکر اور سوچ میں بھی ہمیشہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کیا ہے. بعض مرتبہ ہم دنیاوی ڈگری والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی ڈگری ان کے پاس ہے اور کتنی بڑی ان کی تنخواہ ہے، کتنی بڑی ان کی آمدنی ہے. یہ قرآن مجید کی ایک طرح کی ناشکری ہے، ان کے علم کی ایک طرح کی ناقدری ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت قرآن اور علم دین کی دولت کے برابر نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. عربی زبان میں ایک شعر بہت مشہور ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں. لنا علم وللجهال مال، اللہ نے ہمیں اپنے دین کا علم دیا اور جاہدوں کو اللہ نے مال دولت عطا فرمایا. پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مالاً قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ عزت والی چیز ہے دین کا علم. اس لیے ہماری سوچ میں، ہماری بات چیت میں، ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس مبارک کام کے لیے ہمیں قبول کیا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا اللہ کے دربار میں موت کے بعد جب آپ کو پیش کیا گیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی ہے موت کے بعد، تو وہاں سے جواب یہ ملا، اگر ہم تمہیں عذاب دینا چاہتے تو اپنا علم تمہیں نہ دیتے، اگر ہم تمہیں عذاب دینا چاہتے تو ہم تمہیں اپنا علم نہ دیتے، ہم نے تمہیں اپنا علم دیا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم تمہیں اپنا عذاب دینا نہیں چاہتے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا زبان پر، دل میں، سوچ میں شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس مبارک کام کے لیے ہمیں قبول کیا. ایک دوسری درخواست آپ سے، ہم مختلف مقاصد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بعض اہم موقع پر ہم صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بھی دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، باقاعدہ صلاۃ الحاجہ بھی سکھائی، دعائے حاجت بھی سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے، اپنی دعاؤں میں ایک دعا بڑھاؤ، بلکہ کبھی کبھی صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ موت تک قرآن مجید کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. ان الفاظ میں اللہ سے مانگو، اے اللہ موت تک ہمیں قرآن مجید کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ موت تک ہمیں قرآن مجید کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اپنی دعاؤں میں شامل کرو، باقاعدہ گر گڑا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے. اس لیے کہ کبھی ناشکری اور ناقدری کسی طرح کی ہو جائے تو آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تو غنی ہے، ان کو نہ میری ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے قرآن کی خدمت ہم سے لیوے تو ان کا احسان ہے، وہ تو غنی ذات ہے، هو الغنی. اور الصمد اللہ کی صفاتی ناموں میں ایک نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو صمد کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات جن کی سب کو ضرورت ہے اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بے نیاز، بے نیاز ہم بولتے ہیں صمد کا ترجمہ، صمد کا بے نیاز کا یہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی سب کو ضرورت ہے اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، صمد ہے، غنی ہے. تو بعض مرتبہ ناشکری ناقدری ہونے سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے قرآن کی تعلیم سے، قرآن سیکھنے سکھانے سے محروم کر دیا جاتا ہے. آدمی کیا سوچتا ہے کہ پہلے میں مکتب پڑھا رہا تھا، قرآن پڑھا رہا تھا، امامت کرا رہا تھا،
15,000 تنخواہ مل گئی تھی، 12,000 تنخواہ مل گئی تھی،
اب میں کاروبار کر رہا ہوں، ماشاءاللہ 50,000 کما رہا ہوں، 1,00,000 روپے کما رہا ہوں. آدمی یہ سوچتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں قرآن مجید کی مبارک خدمت سے محروم کر دیا گیا، اس مبارک سلسلے سے محروم کر دیا گیا. یہ پہلو سوچنا چاہیے. قرآن کی ایک آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر جو تم منہ پھراؤ گے ہم دوسری قوموں کو لا کے کھڑا کر دیں گے اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اسی لیے ہماری نیت، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم، ہماری دعائیں، ہماری کوشش، ہماری محنت کہ موت تک اللہ قرآن مجید کی تعلیم کے سلسلے سے ہمیں جوڑ کر کے رکھے اور قرآن کی تعلیم دیتے دیتے ہماری موت آ گئے. یہ ہماری دعا، کوشش، جذبہ، ارادہ اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. بزرگوں، آپ اس امت کا کریم ہو، اس امت کی روح ہو آپ لوگ، اس امت کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو بنانے والے لوگ ہو آپ. موجودہ نسل، آنے والی نسل، ان کے آپ بنانے والے لوگ. میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، روزانہ جب آپ قرآن پڑھانے کے لیے جاؤ، مکتب میں جاؤ، تحفیظ میں جاؤ، کسی بھی شکل میں قرآن پڑھاؤ، تو وہ حدیث شریف کو ذہن میں رکھ کر جاؤ. فضائل قرآن میں ہمارے دادا پیر حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حدیث نقل کی ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ جب لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن کا مذاکرہ ہوتا ہے، تو اللہ ان کو چار نعمتیں عطا فرماتے ہیں. چار نعمتیں ملتی ہیں. قرآن جہاں پڑھا پڑھایا جاتا ہے، وہ مجلس، وہ درسگاہ، وہ کلاس، وہ حلقہ، اس کو ملائکہ رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. چلا حفت حمل ملائکہ، فرشتے اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم و تعلم ہے. اور اللہ کی طرف سے سکینہ رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت. روزانہ جب آپ ناظرہ پڑھانے کے لیے بیٹھو، قرآن مجید پڑھانے کے لیے بیٹھو، تو یہ چار فضیلت لینے کی نیت سے بیٹھو، تو انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر بڑی رحمت و برکت ہوگی، بڑی نورانیت ہوگی آپ کے سبق کے اندر. یہ قرآن کے حلقے کے اوپر یہ فضائل ہے. اور آپ غور کیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ہی نے فضائل قرآن میں یہ روایت نقل کی ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھو تو ہر حرف پر 100 نیکی. نماز میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھو، ہر حرف پر 50 نیکی. اور نماز کے علاوہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھو، 25 نیکی. اور بے وضو اگر زبانی قرآن پڑھو تو ہر حرف پر 10 نیکی. اب ہم جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں، باوضو پڑھاتے ہیں، تو جتنے حرف ہم پڑھائیں گے ہر حرف پر 25 نیکی ملنے ہی والی ہے. اس یقین کے ساتھ پڑھاؤ، ہر حرف پر 25 نیکی. اب مثال کے طور پر لے لو، آپ نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، یاد رکھیے 19 حروف ہے، تو 475 نیکی نقد ملے گی خالی بسم اللہ پڑھنے کے اوپر. 475 نکلی اور آدھی کر لو 250 نکلی 225 نکلی. کتنا بڑا ثواب ہے آپ سوچو تو صحیح. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھو تو ہر حرف پر جو نیکی کا وعدہ ہے اس وعدے کے یقین کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو پڑھانے پر ثواب ملے گا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے قرآن سننے پر 10 نیکی ہر حرف پر. اب بچے پڑھیں گے ہم سبق سنیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی. پڑھانے پر بھی نیکی سننے کے اوپر بھی نیکی. اس نیکی اور اجر اور ثواب کے استحضار کے ساتھ آپ سبق میں بیٹھیں گے سبق پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ نیکی اجر ثواب کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہوگا بہت بڑا یہ ذریعہ ہوگا. اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو نیتوں کے اوپر سارے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو یہ سب چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے حلقے میں جاؤ سبق پڑھانے جاؤ ناظرہ کی مجلس میں جاؤ تو وہ چار فضیلت حاصل کرنے کی نیت کر کے جاؤ جو قرآن کے حلقے پر ہے اور ہر حرف پر پڑھانے پر پڑھنے پر جو ثواب ہے سننے پر جو ثواب ہے وہ نیت کر کے جاؤ. تو اتنی ساری نیکی ہم 2-2.5-3 گھنٹے کے مکتب میں حاصل کر لیں گے ثواب ملتا رہے گا اور روزانہ یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جو میں نے آپ سے درخواست کی کہ باقاعدہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو اور اپنی دعاؤں میں شامل کرو کہ اللہ موت تک ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما لے موت تک اس مبارک کام میں اللہ ہمیں جوڑ کر کے رکھے. میرے والد مرحوم نے 50 سال مکاتب کا کام کیا الحمدللہ 50 سال. حالانکہ وہ جید الاستعداد عالم دین جید الاستعداد بڑی بڑی مشکل کتابوں کو آسانی سے حل کر دے لیکن 50 سال مکاتب کی خدمت کے انہوں نے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے 90 کے قریب عمر ہوئی تو بیمار ہو گئے زیادہ ہی بیمار ہو گئے آخری حالت ہو گئی کلمے کی تلقین ہو گئی محلے کے لوگ رشتہ دار جمع ہو گئے لیکن وہ وقت تک بڑے پابند تھے پڑھانے میں بھی بہت پابند تھے وہ پڑھانے میں. اس وقت ناظرہ پڑھا رہے تھے اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے یہ آخری حالت ساری ہو گئی پڑھاتے پڑھاتے تو بستر پر لٹا دیا گیا. ان کے بستر کے سامنے گھڑی رہتی تھی ہمیشہ. اس زمانے میں لینڈ لائن فون تھے موبائل تو تھے نہیں. تو ہمارے بڑے بھائی نے پانڈا بھیل مدرسے کے دفتر میں فون کیا کہ مجھے اطلاع دی جاوے کہ والد کی آخری حالت ہے وہ جلدی آ جائے. اب میں جب دفتر سے پرچی آئی تو میں سبق رک کر کے گیا گھر پر. اتنے میں ان کو کچھ ہوش اور افاقہ آ چکا تھا اور جو آخری حالت جیسی کیفیت تھی وہ چھٹ گئی تھی دور ہو گئی تھی. رشتے دار بھی تقریباً سب روانہ ہو رہے تھے. اب میں پہنچا میں نے قریب جا کر کے سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر پہلے گھڑی پر دیکھا پھر مجھے دیکھا. اس کے بعد پوچھنے لگے کہ تو تیرا چوتھا گھنٹہ سبق کا ہے تو یہاں کیسے تو تیرا چوتھا گھنٹہ ہے سبق کا تو یہاں کیسے. تو بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر کے کہا میں نے ہی فون کیا تھا بلانے کے لیے آپ کو کلمے کی تلقین ہو رہی تھی اس لیے میں نے بلا لیا. تو اس بوڑھے باپ نے بستر پر سوتے سوتے یہ جواب دیا بیٹا میری چاہت اور آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں یہاں بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہوں اور تو ڈاویل میں تفسیر پڑھاتا ہوئے اس حال میں تیرے باپ کی موت آ گئی کہ میں یہاں ناظرہ پڑھا رہا ہوں اور تو وہاں درس قرآن دے رہا ہو اس حال میں تیرے باپ کی روح قبض ہوئے یہ میری آرزو ہے. پھر فرمایا بیٹا موت تو وقت پر آئے گی لیکن تم نے بچوں کا نقصان کیوں کیا, آج کے سبق کا نقصان کیوں کیا بچوں کا؟ بس مرحوم کے یہ الفاظ آج تک دل پہ اثر کر رہے ہیں. موت وقت پر آئے گی, تیرے آنے سے موت ٹلنے والی نہیں ہے, بچوں کا نقصان کیوں کیا سبق کا؟ بس تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا کر میں واپس چلا گیا. اس طرح ان کے جذبات. میرے اکابر علماء, آج جو ہم معمولی معمولی باتوں میں, معمولی معمولی عذر میں تعلیم کی چھٹی کر کے مسلمانوں کی موجودہ اور نسلوں کا جو نقصان کرتے ہیں, یہ بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. ہمیں پڑھنے پڑھانے کے اندر بہت پابندی, مستعدی کی ضرورت ہے. ہم اس کو ملازمت نہ سمجھیں کہ ہم ملازمت کر رہے ہیں. جو ملازمت سمجھے گا, نوکری سمجھے گا, وہ گھڑی دیکھے گا, حق کے رخصت دیکھے گا, کریجول دیکھے گا, اور جو اس کو اللہ کے دین کا کام سمجھے گا وہ وقت سے پہلے جائے گا, وقت کے بعد جو ہے نکلے گا, کیونکہ وہ خدمت سمجھ رہا ہے, اس کو اپنی آخرت سمجھ رہا ہے, اپنا دین سمجھ رہا ہے, آخرت کی کمائی سمجھ رہا ہے. آج اس کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے کہ مثلاً 3 گھنٹے ہیں, 2 گھنٹے مکتب کے, تو اس میں 1 سیکنڈ بھی ہماری ضائع نہ ہو, مسلمان بچوں کو دین سکھانے میں ضائع نہ ہو. ایک بات ہے, حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ کے ساتھ مدرسہ بھی تھا, ابھی بھی چل رہا ہے تھانہ بھون میں. تو حضرت کے یہاں جب مہینے کی قمری تاریخوں کی پہلی تاریخ ہوتی تھی تو تمام اساتذہ کے پاس ایک پرچہ جاتا تھا. وہ پرچے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ آپ نے اس مہینے میں مدرسے کے اوقات میں کون سی کتنی منٹ ذاتی کام کیا, مدرسے کے اوقات میں کتنے منٹ آپ نے ذاتی کام کیا وہ نوٹ کر دیجئے. اب وہ اساتذہ بھی اساتذہ تھے, حضرت تھانوی کی تربیت یافتہ, ہر استاد لکھ دیتا تھا مجھے اتنے منٹ استنجے میں لگے تھے, اتنے منٹ کوئی مہمان آ گئے تھے, اتنے منٹ میں چائے کے لیے چلا گیا تھا, پورے مہینے کا وہ لکھ دیتے تھے, اور اس کے مطابق اساتذہ خوشی خوشی اپنی تنخواہ کم کروا دیتے تھے کہ جتنے منٹ ہمارے ذاتی کام میں لگے, جتنے سیکنڈ ہمارے تعلیم کے علاوہ کاموں میں لگے, وہ حضرات اتنے منٹوں کی تنخواہ لینا حلال نہیں سمجھتے تھے, وہ ہرگز اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے. تب ان حضرات کی درسگاہوں سے تیار ہونے والے علماء ربانیین وہ خوشی خوشی اپنی جو ہے تنخواہیں پورے ماہ میں سے کٹوا دیا کرتے تھے. اور یہ آیت کریمہ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اس کی تفسیر ذرا ایک مرتبہ بغور مطالعہ فرما لیجیے, خصوصاً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے ذیل میں باتیں لکھی. ہم عام طور پر ہی آیت تاجروں پر منطبق کرتے ہیں اپنے بیانوں میں, تقریروں میں, لیکن یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بھی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ جب میں تنخواہ لیتا ہوں تو پوری وصول کروں گا. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, جب وقت دینا ہوتا ہے, ذمہ داری کی ادائیگی کی بات آتی ہے, تو اس میں ہماری طرف سے کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہے, تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے. یہ آنے والے بچے, یہ آنے والے طلبہ, یہ امت کی بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے کہ ہم ان کو اللہ کا دین سکھائیں, بہت بڑی امانت ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے حیات میں ایک مرتبہ حضرت جامع اظہر پہنچے تو شیخ الازہر نے تمام مدرسین کو جمع کر دیا جامع اظہر سے چند منٹ کے واسطے. تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کا آغاز یوں فرمایا, تلق القوم افلات کبیدہ ممامکم, قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑے جیسی اولاد تمہارے سامنے لا کر رکھ دی ہے. یہ اولاد قوم کے جگر کے ٹکڑے ہیں, لا کر تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں. اب پتھر کو تراش کر کے ہیرا بنانا ہی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو تراشو اور ان کو دین کا علم دو, اسلامی تربیت کرو اور ان کو دیندار بناؤ, یہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے. میرے معزز علماء, میرے معزز مدرسین کرام, صحیح بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مسلمانوں کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی دینداری کی حفاظت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ قرآنی مکاتب کی تعلیم ہے. مضبوط ترین ذریعہ قرآنی مکاتب کی تعلیم ہے. یہاں آپ ان کو جو سکھاؤ گے وہ زندگی بھر اس پر عمل کریں گے. میں ہمارے یہاں مدرسین آتے ہیں مکاتب کے, تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب, حافظ صاحب, مدرس صاحب, ذرا سوچیے, آپ بھی ماشاءاللہ مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں, کہ میں کہتا ہوں ان کو کہ مثلا میں فلاں فلاں کتابیں پڑھاتا ہوں تو اس کے لیے مجھے رات کو سونے میں 12 بجنے ہی والے ہیں لازمی, یعنی کبھی 11:30 پر بستر پر پہنچے تو ہم اس دن بہت خوش ہوتے کہ آج بہت جلدی پہنچے, اتنے بجنے ہی والے ہیں لازمی. پھر میں ان کو کہتا ہوں اب جو ہم ان کو پڑھاتے ہیں صبح میں جا کر سبق میں, اگر شروع سال سے لے کر کے ربیع الاول تک کا ششمائی امتحان تک یاد رکھے اور ربیع الاول سے رجب تک کا سالانہ امتحان میں یاد رکھے, بہت غنیمت, بہت غنیمت کہ انہوں نے صحیح پرچہ لکھا, صحیح امتحان دیا, صحیح جواب دیا, ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے ہمارا کام ہوا, اتنا بھی یاد رکھے غنیمت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ہدایہ کی کتنی باتیں ہمیں یاد ہیں. بخاری میں استاد نے کتاب الایمان میں جو لمبی لمبی تقریر کی, علم کی لغوی تعریف, اصطلاحی تعریف, اور اس میں معتزلہ, کرامیہ وغیرہ کی اقوال نقل کے, اس میں سے ہمیں کتنا یاد ہے. ایک طرف یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والوں کی محنت, اور دوسری طرف سوچو ناظرہ پڑھانے والے, مکتب پڑھانے والے استاد کی محنت کا کیا حال ہے. آپ نے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرا دی, پوری زندگی وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ثواب آپ کو ملے گا. وہ شیخ الحدیث بن کے سورہ فاتحہ پڑھے, مفتی اعظم بن کے سورہ فاتحہ پڑھے, معتمم بن کے سورہ فاتحہ پڑھے, ثواب مکتب کے استاد کو مل رہا ہے. آپ نے اس کو تحیات یاد کرا دی, دعائے قنوت یاد کرا دی, وضو غسل کے فرائض و مسائل یاد کرا دیے, وہ کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے, مکتب کے استاد نے جو اس کو یاد کرایا ہے اسی کے مطابق وہ چلے گا, اور مکتب کے استاد کو پوری زندگی اس کا اجر اور ثواب ملنے ہی والا ہے. اگر وہ قاری بنے, سبا قاری بھی بن جائے, تو بھی ناظرہ تو کون سا, استاد والا, مکتب کے استاد والا, کتنی بڑی کمائی ہے آپ سوچو تو صحیح, کتنی بڑی آمدنی ہے کہ وہ قاری زمانہ بن جاوے, سبا اشرہ کا قاری بن جاوے, لیکن ناظرہ تو وہی رہے گا جو استاد نے مکتب میں پڑھایا ہے. اسی لیے یہ جو آپ کام کر رہے ہو بچوں کو پڑھنا پڑھانے کا, ان کی تربیت کا, یہ ہمیشہ کا اجر اور ثواب کا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں انک الحفظ فی الطفل کنقش فی الحجر, بچپن میں جو یاد ہو گیا وہ پتھر میں نقش ہو گیا. تو آپ لوگ پتھر میں نقش کر رہے ہو, کن بچوں کو بچپن میں پڑھا رہے ہو, اور پوری زندگی کے لیے آپ ان کو تیار کر رہے ہیں. معزز حضرات علماء، ہماری دو بڑی ذمہ داری ہے، ایک تعلیم، دوسرا تربیت. تعلیم تربیت، یہ دو ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اب تعلیم میں ہمیں کیا دینا ہے؟ تو کم از کم چھ چیزیں ہمیں تعلیم میں بچوں کو دینی ہے. یہ تعلیم کے چھ نمبر یاد کر لیجئے، کم از کم چھ چیزیں تعلیم میں دینی ہیں. اور میں تو آج کل بیان ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے یہ چھ نمبر ہے، ہر مسلمان اپنا جائزہ لے لے کہ یہ چھ چیزیں ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. یہ تعلیم کے چھ نمبر کیا سکھاؤ گے؟ نمبر ایک، صحیح اسلامی عقائد. صحیح اسلامی عقائد، صحیح اسلامی عقیدے، یہ تو پورے ایمان کی بنیاد ہے. صحیح اسلامی عقیدے، اگر عقیدہ غلط ہو جائے گا تو ایمان سلامت نہیں رہے گا. عقیدہ غلط تو ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ مکتب میں عقیدے کی مشق کیسے کراؤ گے بچوں کو؟ ہمارے زیادہ تر بچے امت میں اس وقت ذوق ہے انگلش میڈیم اسکول، کانوینٹ اسکول، اس کا مزاج ہے. اب وہاں ان کو غلط عقیدے سکھائے جاتے ہیں. مثلاً کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ، جن کو یہ لوگ جیجس گاڈ کہتے ہیں، تو کہا جیجس گاڈ ان کو خدا مانتے ہیں، یہ لوگ جیجس گاڈ خدا مانتے ہیں عیسیٰ کو. یا بہت بہت تو عیسائیوں کا ایک فرقہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. یہ عقیدہ ہمارے بچے سیکھتے ہیں. راستے میں بھی کہیں چرچ ہوگا تو وہاں جیجس گاڈ لکھا ہوا ہوگا، وہی ہمارے بچوں کے دماغ میں آتا ہے. اسکول کے سلیبس میں، نصاب میں عیسیٰ کو خدا بتایا جاتا ہے، وہ چیز بچوں کے دماغ میں آتی ہے. اب ہمیں مکتب میں اس کی مشق کرنی ہے، مکتب میں بچوں کو سکھانا ہے. تو کہو بیٹا کہ عیسیٰ کون ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں گاڈ اور خدا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے انجیل کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ اسلامی عقیدہ ہمیں بچوں کو بچپن میں سکھانا ہے. اگر یہ عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی تو ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ یہ مثال ہے اسلامی عقائد. آج مسلمانوں کے بڑے طبقے کو معلوم نہیں ہے، بڑے طبقے کو معلوم نہیں تو صحیح عقیدے سیکھنا. آپ نے، میں نے شرع عقائد پڑھی، عقیدت التحاویہ پڑھی، اور اس کے اندر ہمیں عقیدے سکھائے گئے. اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ کم از کم اس کا خلاصہ آپ ان بچوں کو سکھا دیجئے کہ اسلامی عقیدے کیا ہے، اللہ کے متعلق، انبیاء کے متعلق، قیامت کے متعلق، حساب کتاب کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، اور آسمانی کتابوں کے متعلق، جنت جہنم کے متعلق. یہ عقیدے یہ بہت ضروری، بلکہ آج کل تو اگر موقع ملے تو کسی نماز کے بعد دو منٹ روزانہ یا ہفتے میں ایک دن ایک ایک عقیدہ بتاؤ امت کو. امت کو بھی عقیدے بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی صحیح عقیدے کیا چیز ہے. تو ہماری تعلیم میں پہلا نمبر ہے صحیح عقیدہ، اور اس کی آسان مشق روزانہ مکتب شروع ہو تو آپ پانچ منٹ، صرف پانچ منٹ، زیادہ نہیں، بچوں سے سوال جواب کیجیے. بچوں سے سوال جواب، ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اب بچے زور سے کہیں گے اللہ نے. ہم کو روزی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالی. ہمارے نبی جی کا نام کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کون سی آسمانی کتاب پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید. ہماری دنیا کی زندگی کے بعد کون سی زندگی؟
آخرت کی زندگی. یہ جو بنیادی عقیدے ہیں وہ روزانہ 5 منٹ آپ ان بچوں کو مذاکرہ کراؤ,
بہت ضروری ہے کہ ان کے دل دماغ کے اندر اسلامی بنیادی عقیدے یہ فٹ ہو جانے چاہیے. جو سورہ بقرہ کا آخری رکو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ.
یہ بنیادی عقیدے یہ ہمارے بچوں کے دل دماغ میں ہونے چاہیے. تو یہ آپ پہلی نیت کیجئے کہ اسلامی بنیادی ضروری عقیدے ہمارے تعلیم کا پہلا حصہ ہونا. کرو گے اس پر محنت؟ دوسری چیز ہے تعلیم کے سلسلے کے اندر صحیح قرآن مجید کی تعلیم, صحیح قرآن مجید کی تعلیم, صحیح قرآن. آپ نے سنا ہے رب قارئن للقرآن والقرآن یلعنا, بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو غلط قرآن پڑھتے ہیں, غلط قرآن پڑھاتے ہیں؟ صحیح قرآن, اور اس کے لیے مدرس صاحب کا قرآن صحیح ہونا پہلی ضروری ہے. دیکھو میں باحوالہ بات کروں تاکہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ آئے. جمال القرآن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو مدرس ناظرہ صحیح نہ پڑھاوے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. اس لیے حوالے کے ساتھ میں نے بتایا جمال القرآن میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ برکاتہ نے لکھا ہے جو مدرس صحیح قرآن نہ پڑھاوے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. صحیح قرآن پڑھانا ہمیں بچوں کو. اب دیکھیے قرآن میں کتنی جگہ جہاں بڑی بڑی ناظرہ میں غلطیاں ہوتی ہیں. لست علیہم بمسیطر, اب وہاں سواد بھی لکھا ہوا ہے سین بھی لکھی ہے, کیا پڑھانا؟
اب امت جو ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی ہے اس کے اندر. آنا آنا کتنی جگہ کے اوپر ہے قرآن میں. بسم اللہ مجرحا و مرساہا, امام حفصیہ مالا کرتے ہیں. سورہ یوسف کے اندر دیکھ لو لا تأمننا لا تأمننا, اشمام مار روم کرتے امام حفص, اور ہم حفص کی قرآت پڑھاتے ہیں. تو صحیح ناظرہ قرآن مجید یہ ہماری دوسری ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ عام مسلمانوں کا بھی قرآن صحیح کرا. اور اس کے لیے عالم طرح سے والناس تک 10 سورت اور سورہ فاتحہ 11 سورت اس سے شروعات کرو, کیونکہ وہ اجتماعی نماز میں تو امام صاحب ذمہ دار ہیں, انفرادی نماز میں لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. تو عالم طرح سے ناس تک کی صورتیں صحیح کرا دو گے تو ان کی نمازیں صحیح ہو جائے گی, نماز خراب ہونے سے بچ جائے گی. تو یہ صحیح قرآن مجید کی تعلیم یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. تیسری چیز ہے دھیان سے سمجھیے, ضروری بنیادی دینی مسئلے مسائل, ضروری بنیادی دینی مسئلے مسائل یہ ہماری تعلیم کا تیسرا عنوان ہے. ایک نوجوان کا میں نے عصر کی نماز میں نکاح پڑھایا اور رات 1 بجے آ کر وہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. میں سوچا کہ خیریت سے ہی 3 بجے دیر سے اور وہ بھی شبِ زکاف میں, میں دروازے کے اوپر باہر نکلا. میں نے کہا بھائی خیریت تو, مفتی صاحب ایک ارجنٹ کام ہے. رات 1 بجے کیا ضرورت پیش آئی؟ بزرگوں خون کے آنسو سے رلانے والا اس جوان نے مجھے سوال کیا, مجھے کہا میں آج رات بیوی کے ساتھ سوؤں گا, صبح اٹھ کر غسل کروں گا, تو غسل کس طریقے سے کروں گا مجھے آپ سکھا دیجیے. کس طریقے سے میں غسل کروں آپ نے سکھایا. پہلے تو میں نے اس کو یوں کہا تنبیہ کرتے ہوئے, بیٹا تو آج بالغ ہو رہا ہے,
آج تک تو نے فرض غسل ہی نہیں کیا کہ تو آج یاد یہ پوچھنے کے لیے آیا. غسل کے فرائض تک امت کو معلوم نہیں ہے, غسل کے فرائض تک کی کوتاہی امت کی. اس لیے بنیادی دینی ضروری مسائل آپ سب نے سیکھا ہے. موطا امام مالک آپ نے پڑھی ہے دورے کے اندر, موطا میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے, خلیفۃ المسلمین بنے, تو ایک تہائی سے زیادہ دنیا کے وہ امیر المومنین تھے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات اتنی ہوئی, عجم میں دور دور تک فتوحات چلی گئی, تو تقریباً آدھی دنیا کے وہ امیر المومنین تھے. لیکن موطا میں حدیث موجود ہے, اتنے بڑے امیر المومنین ہو کر سیدنا حضرت عثمان لوٹے میں برتن میں پانی منگوا دے, لوگوں کو جمع فرما دے اور فرما دے آؤ میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے وہ سکھاؤں, آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کر کے میں تم کو سکھاؤں. تو وضو کی عملی مشق حضرت عثمان کرواتے تھے جبکہ وہ امیر المومنین تھے آدھی دنیا کے اس زمانے میں. تو ہمیں تو امت کے بچے بچیوں کو غسل وضو نماز اس کی عملی مشق بہت ضروری, بنیادی ضروری دینی مسائل. آپ کی معلومات کے در امت کا ہے. ابھی شعبان میں ایک دن شام میں میں سفر کی تیاری کر رہا تھا, بمبئی ایئرپورٹ سے ایک مولوی صاحب کا فون آیا, وہ 58-57 آدمیوں کو لے کر عمرے میں جا رہے تھے. انہوں نے عصر کی نماز پڑھی, پھر سب نے احرام باندھے, غسل کیے احرام باندھے, پھر سب نے دو رکعت نماز ادا کی اور لبے پڑھ کے عمرہ شروع کیا انہوں نے. اب کسی نے ان کو کہہ دیا ہوگا کہ بھائی آپ نے کوئی غلطی کی ہے, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہم نے یہ کیا, اثر پڑی, اس کے بعد غسل کیا, احرام کی چادر باندھی, دو رکعت نماز پڑھی, عمرے کی نیت کی, لبے پڑھ رہے ہیں, کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ غلطی ہوئی. دو چار علماء اس گروپ میں تھے, انہی کا فون آیا میرے اوپر. تو پہلے تو میں نے ان کو تنبیہاً ڈانٹتے ہوئے کہا ہاں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہر ایک کو مکہ جا کے ایک ایک اونٹ ذبح کرنا پڑے گا. وہ چونک گئے پہلے سے. پھر میں نے کہا بھائی عمرے میں جا رہے تھے تو مسائل سیکھ کے جاتے, عصر کے بعد نو رکعت نماز نفل مکروہ ہے, عصر کے بعد عمرے کا احرام بغیر نماز کے باندھا جاتا ہے, تین مکروہ اوقات میں اگر احرام باندھنا ہے تو بلا نماز کے باندھیں گے, صرف نیت کر کے لبے پہن کے چادروں سے اس طرح احرام. اب دیکھو مسائل سے جہالت کتنی, عمرے میں جا رہے ہیں اور مسائل معلوم نہیں ہیں. اس لیے بنیادی ضروری دینی مسائل یہ امت کے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے, یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہو گئی. چوتھی ذمہ داری ہمارے مکتب کے کام کے اندر ہے, سیرت طیبہ, سیرت مبارکہ. اب کس کی سیرت وہ بھی سمجھ لو اچھی طرح. تین سیرت ہمیں سکھانی ہے بچوں کو, تین سیرت. نمبر ایک خاتم الانبیاء, اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت, حضور کی مبارک سیرت امت کو سکھانی. دوسرا قرآن میں تقریباً 25 کے قریب انبیاء کے نام مبارک آئے ہیں, ان کی مختصر مختصر سیرت, 25 نبیوں کی مختصر مختصر سیرت. حضرت یسع علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام و اسماعیل والیسع وذلکفل, حضرت یسع کے مزار پر میں پہنچا
تقریباً 16 ساتھیوں کی میرے ساتھ جماعت تھی، تو مجھے 1.5 سے 2 گھنٹے لگے ان کو یاد کرانے میں نام، حالانکہ سب دیندار تھے، سارے دینداروں کو لے کر میں گیا تھا، وہ عیسائی بول رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں عیسیٰ الگ یسا الگ، عقیدہ تو سمجھو، عیسیٰ تو آسمان پہ زندہ ہے، ان کی قبر کیسے ہوگی؟ اتنی بات تو سوچو، ان کی تو دوبارہ دنیا میں آنے کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تو ابھی زندہ ہے، ان کو موت نہیں ہوئی. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یسا عیسیٰ، عیسیٰ یسا. 1.5-2 گھنٹے مجھے محنت کرنی پڑی تب ان کو یاد ہوا کہ حضرت یسا نام کے بھی اللہ کے کوئی نبی تھے. یہ حال امت کا. تو قرآن میں جو 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، کم از کم ان کا مختصر تعارف کہ اول نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت انبیاء. تو پہلی سیرت ہو گئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہو گیا 25 انبیاء کی مختصر سیرت، اور تیسری سیرت ہے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اشرے مبشرہ اور اجلے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اشرے مبشرہ اور بڑے بڑے نامور صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، کہ آپ کی پاک بیویاں اتنی تھیں، آپ کی بیٹیاں یہ تھیں، آپ کے بیٹے یہ تھے. یہ سیرت، سیرت کے یہ 3 شعبے یاد رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، 25 کے قریب انبیاء کی سیرت، اور خلفائے راشدین، اور اشرے مبشرہ اجلے صحابہ، اور اہل بیت کرام کی سیرت. مسجد میں بیٹھا ہوں میں، مسجد نبوی شریف میں، قدیم اصلی مسجد نبوی شریف کا جو حصہ ہے آگے والا، وہاں داہنی طرف حیا علی الصلاۃ والی جانب میں بورڈ لگا ہوا ہے، حاضر خوفۃ سیدنا ابی بکر صدیق، کہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. تو مسجد نبوی شریف میں 2-4 آدمی مجھے پوچھ رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق کون تھے؟ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں، یہ کون تھے ابو بکر صدیق کہ یہاں ان کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں؟ یہ امت کی جہالت کا حال ہے کہ خلفائے راشدین میں، بلکہ تمام انبیاء کے بعد جن کا اول نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق سے واقف نہیں. یہ ہمارے کام کا 4th شعبہ ہو گیا. 5th کام ہے ہمارا سنن آداب اور اخلاق، سنن آداب اور اخلاق، سنن آداب اور اخلاق. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آداب اور اخلاق. میں آپ میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ سب کو میں اپنے سے بہت افضل سمجھتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ اپنے دل سے کرو اور خود جواب لو، میں آپ سے پوچھتا بھی نہیں ہوں، آپ خود دل سے سوال کرو اور دل سے جواب لو. آپ کفا بنفسی کل یوم علیک حسیبا، ہم ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں تو کتنے لوگ سنت طریقے سے مسجد میں آئے، داہنا پیر داخل کیا، اندر داخل ہونے سے پہلے درود پڑھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، اعتکاف کی نیت کی. خود سوال کرو کہ ہم سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہ سنت ہمارا کیا حال ہے سنتوں کے معاملے میں. میں نے آج کرتا پہنا، کپڑے پہن کے میں نکلا تو میں نے کپڑے پہنتے وقت سنت کی رعایت کی تھی کہ پہلے دائنا ہاتھ داخل کیا، پھر بائنا ہاتھ داخل کیا، پہلے دایاں پیر داخل کیا، پھر بایاں پیر داخل کیا. سنت، آداب اور اخلاق، یہ ہم بچوں کو سکھائیں گے تو سکھاتے سکھاتے ہم بھی کرنے والے بن جائیں. تو سنن، آداب اور اخلاق. اور 6ٹھی چیز ہے
محفوظات. محفوظات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ہمارے دین میں جیسا قرآن حدیث میں آیا ہے ایسا یاد کرنا ضروری ہے اور موقع موقع پڑھنا ضروری ہے، اس کو محفوظات کہتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے دین میں ایسی ہے کہ جیسا قرآن حدیث میں آیا ایسا ہی یاد کرنا ہے اور موقع موقع سے اس کو پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں محفوظات، زبانی یاد کرنے کی چیزیں. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں زبانی یاد کرنے میں، مثلا مسنون دعائیں، سنت دعائیں. یہ اب دیکھیے، یہ بھی آپ اپنی ذات سے ہی سوال کر کے ذات سے ہی جواب مانگو. سورج نکلا آج صبح میں تو ہم میں سے کتنے نو سورج نکلنے کی دعا پڑھی جو حدیث میں آئی. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے وقت کی دعا بتائی، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. ہم میں سے کتنے نے یہ دعا پڑھی؟ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ مسنون دعائیں موقع موقع کی، ہم نے بہت محنت کی ہے اس پر، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کیا. ایک مسلمان کو روزانہ کتنی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو تقریباً 60-65 وہ دعائیں ہیں ہر مومن کی جس کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے. پھر ہم نے اس کا نصاب بنایا کہ بھائی اتنی تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، ہر بچے کو پڑھانے والے کو یاد ہونی چاہیے، تو جا کر کے وہ خود دعا پڑھیں گے اور بچوں سے پڑھوائیں گے. یہ 6 نمبر آپ ذہن میں رکھ لیں. پہلا نمبر صحیح اسلامی عقائد، دوسرا نمبر صحیح قرآن مجید، تیسرا نمبر دینی ضروری مسئلے مسائل، چوتھا نمبر سیرت طیبہ، اس کے 3 شعبے میں نے بتائے، چوتھا نمبر سنن آداب اخلاق، پانچواں نمبر سنن آداب اخلاق، اور چھٹا نمبر محفوظہ. یہ 6 نمبر ہے. یہ 6 نمبر مسلمان کی زندگی میں اس وقت آئیں گے جب ہمارے مکتب میں ہوں گے. ہم مکتب میں یہ 6 نمبر پر محنت کریں گے تو مسلمانوں کی زندگی میں آئیں گے. اور جو مسلمان اب مکتب سے آگے چلے گئے ان کے لیے کوئی وقت طے کرو کہ وہ یہ 6 نمبر سیکھ لے اور ان کی زندگی میں یہ چیزیں آ جاوے. آپ خود غور کیجئے یہ 6 چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے، ایک ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے مکاتب میں یہ چیزیں ہو، اگر ہے پہلے سے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس میں ترقی کی فکر کرو، اور اگر نہیں ہے تو اول مرحلے میں مشورہ کر کے اس کو اپنے یہاں نافذ کرو. یہ 6 چیزیں تب جا کے ہمارا مکتب صحیح مکتب کہلائے گا. جمعہ کا دن صبح کا وقت، آپ حضرات نے بڑی قربانی دی، یہاں تشریف لائے، اللہ ہماری اس مل جل کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے دے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا، اللہ کا احسان کہ انہوں نے قرآن کے لیے ہمیں قبول کیا ہے، ان کا کرم ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. ان کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کے لیے ہمیں قبول کیا، اسی لیے ہمیشہ ان کا شکر زبان میں بھی، سوچ میں بھی، مذاکروں میں بھی، کہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا. اور دعا یہ کرو، بار بار دعا کرو صلاۃ الحاجہ پڑھ کے، اے اللہ موت تک ہمیں قرآن کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرمائی. اور جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا کی دولت تو بڑی مل جائے گی لیکن کہیں قرآن کی خدمت سے محرومی نہ ہو جاوے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دیکھو حدیث میں ہے کہ اللہ کے یہاں ایک جماعت ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو، ایک جماعت ہے اللہ کے یہاں کہ قرآن والے وہ اللہ کے گھر والے ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اکرامن قرآن کی خدمت والوں کو کیا کہا؟ میرے اہل، میرے فیملی کے ممبرس، میرے گھر کے لوگ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو، اللہ کے خاص بندے. تو میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے، آپ کو بھی سکھاؤں، کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ وہاں پر ہمیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو والی جماعت میں شامل کر دینا، اس جماعت میں ہمارا حشر نشر کرنا. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور اخیر اس مجلس کی بات،
صحیح معنی میں معلم مدرس قابل ربانی معلم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. صحیح ربانی
معلم مدرس بننے کے لیے کسی صاحب دل اللہ والے کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ، اور ان کی ہدایات پر معمولات کی پابندی کے ساتھ ان کے پاس اپنی اصلاح کراتے ہوئے زندگی گزارو. جہاں دل لگے استخارہ کر کے کسی صاحب نسبت اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، ان کی ہدایات پر معمولات والی زندگی بناؤ، اپنی دل کی گندگی کی صفائی کرواؤ، تو انشاءاللہ معلم ربانی بن جاؤ گے، مدرس ربانی بن جاؤ گے. یہ حکیم اختر صاحب کی وہ نظم بہت مشہور ہے نا، حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. میری زندگی کا حاصل میرے زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. بس کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لو، انشاءاللہ یہ آیت کے مصداق بن جاؤ گے. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء ربانیین میں شامل فرماوے، مفتان للخیرات بناوے، اغلاق للشرور بناوے. الحمدللہ رب العالمین، جزاك الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم
بما هو اهله. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ ہم سب کو موت تک اپنے دین کی قرآن مجید کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں ہمیں شامل فرماؤں. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرماؤں. اے رزاق اللہ ہماری زندگی کی ضروریات باعزت باعفیت باکرامت خزان غیب سے پوری فرماؤں. ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے. ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، مفتاحا للخیرات بنا دیجئے، اغلاقا للشرور بنا دیجئے. اے اللہ، اس مجلس میں کہ آپ کے بندے جمع ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت کے لیے قبول فرما لیجئے. مسلمانوں کے دین ایمان کی حفاظت فرماؤ، جو مرتد ہو گئے یا بنا دیے گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، جو ارتداد کے دروازے پر کھڑے ہیں ان کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ارتداد سے امت کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے عمر میں، علم میں، تقویٰ میں خوب برکت عطا فرماؤ. اے اللہ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری کی سعادت عطا فرماؤ، جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ، تکلیفوں اور الجھنوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.